السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہاں پر قرآن سننے اور سمجھنے کے لیے جمع کیا. آج ہم لوگوں نے قرآن کریم سے جو آیت کا انتخاب کیا ہے، یعنی جواہر القرآن میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو، یعنی اس کے قرب کا ذریعہ تلاش کرو، اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے. الحمدللہ، جو قرآن کریم سے روزانہ ہم چنندہ یا مخصوص آیت لے رہے ہیں، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی تقریباً تمام ہی آیت، چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے تو ہر آیت میں حکمت پوشیدہ ہے، لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں یعنی پوری زندگی پر محیط ہو جاتی ہیں. وہ ایک آیت سے ہم اپنی زندگی کے لیے اس سے کئی سبق سیکھ سکتے ہیں اور کئی سبق لے سکتے ہیں، اور اسی لیے ہم نے کچھ آیت کا اسپیشل انتخاب کیا ہے تاکہ ہم ان آیت سے کچھ سبق سیکھ سکیں. چونکہ ہمیں اب یہ چیک کرنا ہے کہ یہ جو آنے والا رمضان ہے، اس رمضان میں ہمارا تعلق کس طرح سے قرآن کے ساتھ مضبوط ہو، اور قرآن سے تعلق مضبوط ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر کیا تبدیلی آنی چاہیے. اس قرآن سے تعلق جب لوگوں کا جڑتا ہے تو ان کے اندر کیا چینجز آتے ہیں، یا کہ کیا چینجز آنا چاہیے، وہ ہمارے اندر آئے یا نہیں آئے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان میں بہت سارے لوگ ہیں جو کئی لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کا اختتام کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تو کمپٹیشن میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ پانچ پانچ یا دس دس قرآن پڑھ لیتے ہیں. ماشاءاللہ، وہ بھی بہت اچھی بات ہے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنا وہ بھی بہت اجر کی بات ہے. لیکن کیا صرف قرآن کریم تلاوت کرنے کے لیے آیا ہے، یا قرآن کریم دراصل عمل کی کتاب ہے؟ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کیا مرے ہوئے لوگوں کے لیے ہے یا زندہ لوگوں کے لیے ہے. تو قرآن کریم دراصل زندہ لوگوں کے لیے ہے، اور یہ ایکچولی عملی بک ہے. یہ ہمیں سکھاتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کیسے وہ کام کریں جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک کامیاب بنا دیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. تو اسی بنا پر آج کی جو ہماری آیت ہے، جیسے کہ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں خطاب جو ہے مسلمانوں سے ہے. یا ایھا الذین آمنو کہا گیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم سب کو الرٹ ہو جانا چاہیے. یہ کسی اور سے نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ مجھے اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. تو یہاں پر خطاب ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو. پھر دوسرا لفظ آ رہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ. وابتغوا، ہم سب جانتے ہیں، الحمدللہ ہم میں سے سارے ہی لوگ تقریباً قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، اور کوئی نہ کوئی طریقے سے یا کسی نہ کسی طریقے سے قرآن سے ان کا واسطہ ہے، علم حاصل کر رہے ہیں. وابتغوا کا مطلب ہوتا ہے کہ حاصل کرنا، تلاش کرنا، ڈھونڈنا. تو وابتغوا، ڈھونڈو، تلاش کرو یا کوشش کرو الیہ الوسیلہ، اس کی طرف بڑھنے کا کوئی ذریعہ، کوئی راستہ، کوئی واسطہ. پھر وسیلے کے ساتھ جو لفظ آیا ہے وہ جاہدو، اور جد و جہد کرو. اور یہ ایکچولی باب مفائلہ کے وزن پر ہے، جیسے کہ مجاہدہ ہوتا ہے، اور مجاہدہ ہمیشہ دو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی مقابلہ ہوگا تو اس میں دو لوگ ہوں گے، تو وہ جاہدو اور جد و جہد کرو، کوشش کرو، بھاگو، دوڑو، فی سبیلہ ہی، اس کے راستے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. دیکھا جائے تو میرا اور آپ کا، ہم سب کا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم سب کیا چاہتے ہیں؟ کامیابی. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی نصیب کرے اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی نصیب کرے. اور اس کے لیے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو آیت میں فرمایا ہے سورہ مائدہ کی، کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف قربت کا کوئی ذریعہ، کوئی راستہ تلاش کرو، تم کوئی ایسے کام کرو جس سے تمہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، جس سے اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے، جس سے تم اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بن جاؤ۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں نا کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو معزز فرشتے ہیں، تو وہ معزز فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو اسپیشل کام ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ تک وہی فرشتے پہنچ سکتے ہیں، ہر فرشتہ نہیں پہنچ سکتا۔ پھر جو سابقون ہیں، مقربین ہیں، ان لوگوں کا بھی ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ عام فرشتوں سے وہ لوگ ہٹ کر ہیں، عام لوگوں سے وہ لوگ ہٹ کر ہیں جو سابقون اور اولین ہیں۔ تو یہاں پر وسیلے کے ہم تھوڑے سے معنی دیکھ لیتے ہیں تاکہ پھر ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزار سکیں، کیونکہ وسیلے کا معنی ہمارے یہاں پر بہت غلط لیا گیا ہے۔ وسیلے کا مطلب سمجھا جاتا ہے کہ واسطہ، اور اگر دیکھا جائے تو ایک طرح سے لفظی معنوں میں واسطہ صحیح بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا واسطہ دے کر ایک دوسرے سے سپورٹ حاصل کرتے ہیں، لیکن وسیلہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں وسیلہ حاصل کرنا ہے، تو کوئی ایسا کام کرنا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب ہم کو حاصل ہو جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے، ہمیں جب ہم کو دیکھیں دنیا میں ہم کو کسی کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی مرضی کے کام کرتے ہیں۔ ہماری ڈائریکٹ اس سے پہچاننا ہو تو ہم چاہتے کہ اچھا کوئی ہماری پہچان اس سے کروا دے، یا کوئی کام ہم ایسا کریں جو وہ کام اس کی مرضی کے پسند کا ہو تو ہم اس سے قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو وسیلے کے معنی ہیں کسی چیز کی طرف رغبت کے ساتھ پہنچنا، یعنی آپ کو اس سے رغبت ہو، دلچسپی ہو، وہ پسندیدہ مشغلہ ہو آپ کا، تو اپنے دل کی پوری خوشی اور ثبات کے ساتھ کسی کی طرف پہنچنا، بے دردی سے یا کاہلی سے اور سستی سے نہیں بلکہ رغبت۔ اور رغبت کا مطلب ہم سب سمجھتے ہیں، یعنی جس کے اندر شوق پایا جاتا ہے۔ پھر وسیلہ، اس کے اور مزید جو معنی بتائے گئے ہیں مفردات القرآن میں، کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرو۔ جو ابھی یہ آیت کا ترجمہ، اگر اس کو ہم ایکزیکٹ ترجمہ دیکھیں گے تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرو، یہ وسیلے کے معنی ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہو کہ یا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی نیک کام کرنا، یا اس کے لیے پھر جب ہم نیک کام کریں گے تو ظاہر سی بات ہے نیک کام کرنے کے لیے ہم کو کوئی نہ کوئی جدوجہد کرنی ضروری ہے، یعنی مجاہدہ کرنا ضروری ہے، اسٹرگل کرنا ضروری ہے۔ یعنی ویسے ہی ہم اللہ تعالیٰ کے قریب اتنے آسانی سے نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچنے کے لیے ہمیں کوئی ضرور ایسا کام کرنا پڑے گا جس کی بنا پر ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کے لیے پھر آپ کو کوشش کرنی ہوگی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو فرمایا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچنے کا کوئی ذریعہ، کوئی ایسا راستہ تلاش کرو جس کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکو۔ اور پھر فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے وسیلے کے ساتھ وجاہدو کہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ وہ ذریعہ تلاش کریں گے، آپ وہ کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچنے کی، تو آپ کو یقیناً یہ لازماً آپ کو کچھ نہ کچھ جدوجہد کرنی پڑے گی، کوئی مجاہدہ کرنا پڑے گا، کوئی اسٹرگل کرنا پڑے گی۔ بغیر اسٹرگل کے، بغیر کسی محنت کے آپ یقین جانے ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہم سب جانتے ہیں، ہم سبھی خواتین ہیں، اور مجھے ہمیشہ وہ مثال بہت اچھی لگتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ کوئی ایک اسپیشل ڈش اگر ہمیں بنانی ہوتی ہے تو اس اسپیشل ڈش کے لیے ہمیں کتنا اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے جو انگریڈینٹ ہے اس کے، وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، آپ کو پہلے وہ سب لا کر رکھنے پڑتے ہیں۔ پھر ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو عام طرح سے جب آپ روزمرہ کا کھانا بناتی ہیں ویسے نہیں آپ بناتی ہیں، بلکہ اس کے لیے اسپیشل آپ کو مسالے تیار کرنے پڑتے ہیں، تب کہیں جا کر ایک اچھی ڈش تیار ہوتی ہے۔ تو ایک چھوٹی سی ڈش ایک ہمارے زبان کے مزے کے لیے، ٹیسٹ کے لیے ہم اس کے لیے محنت کرتے ہیں، تب کہیں جا کر ہمیں اچھا کھانا ملتا ہے۔ تو پھر آپ سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا، ہر ایک اللہ تعالیٰ کے قرب کو نہیں پا سکتا، بلکہ وہ کوئی اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، کوئی خاص لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں پہلی بات تو سب سے پہلے دیکھیں کہ پہلی شرط ایمان ہے، دوسری شرط اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ پھر اس کے لیے آپ کو وہ ذریعے تلاش کرنے پڑیں گے، وہ معاملات آپ کو نپٹانے پڑیں گے، وہ حل کرنے پڑیں گے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ، یعنی ہم دیکھیں گے کہ کیا چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو اگر ہم قرب کا ذریعہ تلاش کریں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو قرب کا لفظ اسے نکلا ہے قربانی سے، اور آپ دیکھیں کہ قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اپنی قربان کرنا۔ تو قربانی جب کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، یعنی قربانی قرب سے نکلا ہے۔ اور اس لیے آپ دیکھیں کہ حدیث میں ہم کو مضمون ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو 10 تاریخ کو، یعنی 10 ذی الحجہ کو، یعنی یوم النحر کے دن، جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی کام پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم وہ قربانی دیں گے، جانور کا خون بہائیں گے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا پھر کیا حاصل ہوگا؟ قرب۔ اب یہ جو قربانی ہم دے رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ دراصل یہ وسیلہ ہے، یہ ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہوئی یہ قربانی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر جو ہے ہمارے اندر تقویٰ ہوگا، اگر ہمارے اندر ایمان ہوگا، اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم فتوے نہیں پوچھتے پھریں گے کہ اچھا ہم تو صاحب نصاب نہیں ہیں، ہمیں تو زکوٰۃ ہمارے اوپر بنتی نہیں ہے، تو پھر ہم کیا قربانی کریں نہ کریں، ہم ایک کریں دو کریں. یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہزار قسم کے سوالات ہوتے ہیں لوگوں کے. لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے اور ہم پر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تو لہٰذا ہم پر قربانی بھی نہیں ہے. لیکن کیا وہ شخص جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب چاہتا ہو، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتا ہو، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس اس کا ذریعہ تلاش کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے قربت اس کو حاصل ہو، وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتا اور فتوی نہیں حاصل کرے گا کہ میں فتوی پوچھتا پھروں اور پھر میں اس کے بعد کوئی نیکی کے کام کروں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ہم کو قرب حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے پھر ہم کو کوئی ایسے کام کرنا پڑے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں. پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ کو کیا کیا کام پسند ہو سکتے ہیں، یا ہمیں احادیث میں کن کاموں کا ذکر ملتا ہے جس کی بنا پر ہم کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے. کوئی مثال آپ دے سکتے ہیں، یا آپ کے ذہن میں کوئی مثال آ رہی ہے کیا چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ صدقہ، جی ٹھیک ہے. تہجد، جی بالکل. تہجد اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کہ جب میرا بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے نوافل کا ذریعہ، یعنی نوافل کے ذریعے سے میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، تو میں اس کا دوست بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. سبحان اللہ، دیکھیں تہجد کے علاوہ کوئی اور چیز میں ہم کو ایسا کہیں ملتا نہیں ذکر کہ تہجد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب میرے قرب کے لیے نوافل کا اہتمام کرتا ہے فرض کے علاوہ، تو میں اس کا دوست بن جاتا ہوں. اور جس کا دوست اللہ بن جائے، تو ظاہر سی بات ہے دوست کہاں ہوتا ہے؟ دوست تو دل سے اور ہر جگہ، یعنی قریب ہوتا ہے دوست. جب آپ اسے یاد کریں گے دوست کو، تو دوست آپ کی مشکل وقت میں مدد کرنے کے لیے آ جائے گا. تو جب جس کا دوست اللہ سبحانہ وتعالیٰ بن جائے، تو آپ سوچیں کہ وہ کوئی مشکل میں آ سکتا ہے؟ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیں قرب حاصل ہو، تو ہمیں قرب کا ذریعہ جو تلاش کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرو. تو پھر دوسرا ذریعہ کیا ہوا؟ تہجد. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صدقہ، اللہ تعالیٰ کو وہ صدقہ بہت پسند ہے جو کہ مشکل وقت میں دیا جائے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور آپ کو بتایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے اوپر کوئی ایک دفعہ درود پڑتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں ملے گی، 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر اتنے زیادہ خوش ہوئے اور اتنے شکر گزار ہوئے. تو صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی باغ میں تھے، کسی صحابی کے باغ میں تھے، اور وہ صحابی بھی ان کے ساتھ تھے. بعض روایت کے مطابق عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو جب جیسی آپ کو یہ خبر ملی، اس خبر کے بعد اللہ کے رسول جو سجدے میں گئے، تو سجدے سے سر ہی نہیں اٹھایا. تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں اللہ کے رسول کی وفات تو نہیں ہوگی، کیونکہ اتنی دیر ہو گئی اور سجدے سے آپ نے سر ہی نہیں اٹھایا ہے. تو اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف اللہ کے رسول کی طرف بڑھنے لگے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا. تو اللہ کے رسول سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اتنا طویل سجدہ، میں تو ڈر رہا تھا کہ کہیں آپ کو کچھ ہو تو نہیں گیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے، انہوں نے مجھے یہ اور یہ خبر دی، تو میں نے چاہا کہ میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں، تو میں اس لیے طویل سجدے میں چلا گیا. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو سجدہ ہے، یہ بھی ہم کیا پڑھتے ہیں حدیث میں، کہ انسان سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے؟ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. لیکن اب ذرا ہم دیکھیں اور سوچیں اور اپنی ہم زندگی کے بارے میں غور کریں. آپ دیکھیں کہ کھانا بنانے کے لیے تو ہم ہو سکتا ہے 10 گھنٹے لگائیں، 8 گھنٹے لگائیں، 4 گھنٹے لگائیں، ہے نا؟ لیکن ہم سجدے میں کتنے گھنٹے لگاتے ہیں، کتنے منٹ؟ منٹ بھی بہت بڑی بات ہے، ہمارے تو سیکنڈز میں سجدے ہوتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں، تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ سجدوں کو طویل کرنا پڑے گا، کیونکہ سجدے میں بندہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک قرب کا ذریعہ ہے. تو اگر ہم تلاش کرنا چاہتے ہیں قرب کا ذریعہ یا وسیلہ، تو پھر آپ دیکھیں کہ سجدہ ہو گیا، تہجد ہو گئی، اور پھر ہم نے کیا پڑھا پہلے، قربانی ہوئی. تو یہ ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ سے ہم کو قریب کر سکتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ واسطے سے جانا، اگر ہم یہ کہیں کہ اچھا میں فلاں کسی اور کے واسطے سے جاؤں، اللہ کے رسول سے میں دعا کروں کہ اللہ کے رسول آپ کے واسطے سے مجھے آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیجیے، یا میں اللہ کے رسول کے واسطے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچوں، تو یہ بالکل نہایت غلط بات ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کوئی ایسا ذریعہ، کوئی ایسی ایسی سبیل یا ایسا راستہ نہیں ہے جو مجھے شارٹ کٹ سے اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے کہ میں کسی سے کہوں کہ اچھا آپ میری سفارش کر دیں اور وہ میری سفارش کر دیں اللہ تعالیٰ کے پاس، اور اللہ تعالیٰ کہیں کہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں اپنا مقرب بندہ بنا لیا، تو کیا کسی کے کہنے سے ہو جائے گا بھلا؟ آپ بتائیں، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے مجھے خود کیا کرنا پڑے گا؟ خود اسٹرگل. کیونکہ یہاں پر جو وسیلے کی بات آئی ہے، وسیلے کے فوراً بعد آپ خود دیکھیں کہ کیا لفظ آ رہے ہیں یہاں پر. آپ اگر آپ کے سامنے قرآن ہو تو آپ خود دیکھیے. کیا لفظ ہے؟ وسیلہ و جاہدو، ہے نا؟ تو جاہدو جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ جاہدو کیا ہے، جدوجہد کیا ہوتی ہے، اسٹرگل، کوشش. آپ دیکھیں کہ جیسے ہم نے اس دن بھی ذکر کیا تھا جب ہم نے سارے او کا ذکر پڑھا تھا کہ دوڑا اللہ تعالیٰ کی جنت کی طرف. آپ دیکھیں جو لوگ مشکل زندگی گزارنے کے عادی ہوتے ہیں، جو ایسی چیزیں اپنے لیے مخصوص کر لیتے ہیں کہ ان کو کوئی ایک بہت مشکل گول اپنا بناتے ہیں اور اس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ اولمپک گیمز ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بہت دور دور تک ڈائیو لگاتے ہیں یا اتنی اونچائی سے چھلانگ لگاتے ہیں اور بیچ میں ایک بہت بڑا ان کے کوئی نہ کوئی چیز رکھ دی جاتی ہے اور اسے دھکا نہیں لگنا چاہیے. اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو کتنی کوشش کرنی پڑتی ہے، کتنی پریکٹس ہوں گی جب کہیں جا کر وہ اس پر عبور حاصل کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جن کا جتنا ہائی گول ہوگا ان کو اتنی زیادہ اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی. جتنا زیادہ ہمارا ایم ہائی ہوگا، جتنا زیادہ ہمارا نصب العین ہائی ہوگا، اتنی ہی ہم کو محنت، جدوجہد اور کوشش کرنی پڑے گی. تو جہاد کیا ہے دیکھا جائے تو؟ ٹو اسٹرگل اور ٹو اسٹرائیو. اور یہ جو ہے صرف آپ کو کوئی ایک جگہ یا ایک فیلڈ میں نہیں کرنا ہے اسٹرگل، بلکہ آپ کو ہر فیلڈ میں کرنا ہے. یعنی آپ جب جدوجہد کریں گے تو آپ کی جدوجہد ہر فیلڈ میں ہو. آپ کو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا پڑے گا، آپ کو ایسے جس معاشرے میں آپ، جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں اور وہ سوسائٹی دراصل اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہے، اس کے ساتھ آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی. بعض اوقات آپ کا خاندان آپ کے راستے کی رکاوٹ بن سکتا ہے، ان سے جدوجہد کرنی پڑے گی. تو بغیر جدوجہد کے یہ قرب حاصل نہیں کیا جا سکتا. اور آپ کو اگر مشکل، یعنی آپ دیکھیں نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت آسان چیزیں لے لیتے ہیں کہ اچھا وہ کہتے کہ نہیں بس ہماری پہنچ اتنی ہے، ہم یہی کر لیتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دور تک جانا چاہتے ہیں، جو مشکل چیز کو پسند کرتے ہیں. تو آپ کو پھر کیا کرنا ہوگا کہ بہت ساری ایسی چیزیں، جب قرآن ہم پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب ہم کو چاہیے تو ہم میں پھر کوئی برائی نہیں آئے گی، ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، ہم کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے، ہم جان بوجھ کر کوئی نیکی کے کام کو ڈیلے نہیں کریں گے، یا ایون انسانوں کا کیا بلکہ کسی جانور کو بھی ہم تکلیف نہیں دیں گے. تو دراصل یہ جدوجہد ہے کہ آپ ہر قسم کی برائی سے بچیں. اگر جب تک آپ ہر قسم کی برائی سے نہیں بچیں گے، آپ کے اندر اچھائیاں نہیں آ سکتی اور پھر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو اذان کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں، آپ کو یاد ہی ہوگی اذان کے بعد کی دعا نا؟ آپ لوگ ایک بار دہرائیے اذان کے بعد کی دعا کیا ہے تاکہ پھر آپ کو یاد آئے. اللہم ربا ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ وبعث مقام محمود الذی وعدہ. آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی کیا آتا ہے کہ ہم کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کرتے ہیں. دراصل یہاں پر ہم اللہ کے رسول کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے جو قریب، جو سب سے ہائیسٹ لیول ہے وہاں پر قیامت کے دن جب جنت میں جو سب سے بڑا درجہ اور بڑا مقام کسی کو دیا جائے گا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اذان کے بعد دعا میں تم ضرور مجھ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، مقام محمود کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ میرے لیے تم تلاش کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ مقام عطا کرے. تو جو بھی میرے لیے دعا کرے گا تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. یہ صحیح حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے. تو یہ جو مقام محمود آپ کو ملے گا، تو آپ دیکھیں کہ یہ یہاں تک مقام محمود تک پہنچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایک تھوڑی دیر کے لیے، صرف 5 منٹ کے لیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ خود دیکھیں کہ جس وقت خدیجہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بخار کی حالت میں تھے اور اس وقت حج کا موسم تھا، تو اس حج کے موسم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، لیکن آپ اٹھتے ہیں اپنے بستر سے اور کسی بھی طرح سے چل کر بازار تک جاتے ہیں یا کعبۃ اللہ کے پاس پہنچتے ہیں کہ آپ دراصل ان قبیلے والوں سے ملنا چاہتے تھے جو کہ اس وقت باہر ملک سے آیا ہوا تھا کہیں. اور جب آپ کو منع کیا گیا کہ آپ کو بخار ہے، آپ کیوں جا رہے ہیں، تو کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ قبیلے والے میری بات مان لیں اور یہ آگ سے بچ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کر لیں. آپ دیکھیں کہ آپ نے کیا کی. اگر آپ چاہتے تو اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ چلو میں نے تو اپنی امتیوں سے کہہ دیا ہے کہ میرے لیے دعا کرو اذان کے بعد، تو بس وہ دعا میرے لیے کافی ہے، مجھے خود کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لوگوں سے دعا کروا لی اور خود کچھ نہیں کیا؟ نہیں، ہم سب جانتے کہ بہت محنت، بہت کوشش، بہت جدوجہد کی، پھر اس کام کے لیے، اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی گالیاں کھائیں، لوگوں کے تانے طنز برداشت کیے، آپ کا مذاق بنایا گیا، آپ کو مجنوں کہا گیا، ساحر کہا گیا، لیکن بدلے میں آپ مجھے بتائیں کہ کبھی کوئی ایک آپ مجھے اللہ کے رسول کی زندگی کا قصہ سنا دیجئے کہ بدلے میں اللہ کے رسول نے سیم ویسے ہی جواب دیا ہو۔ کوئی ایک قصہ آپ مجھے بتائیے ڈھونڈ کر، کہیں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے میں کچھ کہا ہو؟ نہیں، بلکہ آپ اپنی تو جدوجہد تھی، آپ وہ کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا تھا، آپ کو اس مقام محمود تک پہنچنا تھا، اس کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی، 23 سالہ زندگی آپ نے پوری اس میں لگا دی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ شک میں ہوں گے تو بھی آپ جدوجہد نہیں کر سکتے۔ پھر اگر ہو سکتا ہے کہ ہم سوچے کہ اچھا ہم تو اس راہ میں چل ہی نہیں سکتے، ہم سے غلطیاں ہوں گی، تب بھی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، کوئی بات نہیں، غلطی ہونے دیجیے، لیکن آپ آگے بڑھیے۔ پھر کہتے کہ یہ تو بہت ہارڈ ورک ہے، یہ جدوجہد کرنا بہت مشکل ہے، اسٹرگل کرنا بہت مشکل ہے، پہلے سے اگر آپ شکوں میں پڑ جائیں گے تو بھی نہیں کر سکتے آپ، تو پھر اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو سارے شک کو بالاتر کرتے رکھتے ہوئے، ہر قسم کے جو شکوں کو شبہات آپ کے دل میں آ رہے ہیں، ان سب کو پیچھے چھوڑ کر آپ کو بغیر کسی ڈاؤٹ کے، بغیر کسی شک کے آپ کو آگے بڑھتے رہنا پڑے گا، اور اس کی پھر کوئی لمٹ نہیں ہے، یقین جانیے، جو جتنا چاہتا ہے ہائیسٹ لیول وہ حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن اس میں، حدیث میں آتا ہے سوری، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے کہ جب ان کو جنت والے لوگ، جب جنتی ان کو دیکھیں گے تو ان کو جیسے تم یہاں سے آسمان کو دیکھتے تو ویسے وہ آسمان پر ان کو ستارے اور خوبصورت نور کے منبروں پر دیکھوں گے کچھ لوگوں کو۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو انبیاء ہوں گے، یعنی انبیاء ہی کو اتنا بڑا درجہ حاصل ہو سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اور وہ صدیقین ہوں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو صدیق ہوں گے تو صدیقین، جو صدیق کا لیول ہے، جو صدیقین ہوتے ہیں، ان کو بھی وہی لیول ملے گا جو انبیاء کو ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے انبیاء کی گواہی دی کہ واقعی میں انبیاء اللہ کی طرف سے رسول ہیں، اور پھر انہوں نے زندگی بھر ان انبیاء کی تعلیمات کو اپنایا اور پھر زندگی بھر سچ بولتے رہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو بھی ہم جدوجہد کرتے ہیں تو یہ نیکیوں کی کوئی لمٹ ہے ہی نہیں، جدوجہد کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جو چاہے یہ مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو صدیقیت کے درجے پر پہنچنا ہے تو وہ اپنی پوری زندگی لگا دے، کھپا دے، اس مشن کو لے کر آگے بڑھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلایا، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ خود عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا محل، جب معراج کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا محل آپ کو دکھایا گیا، جو انتہائی خوبصورت تھا، اور جو اس کے علاوہ جو باغات دیے گئے تھے عمر رضی اللہ عنہ کو، کہا جاتا ہے کہ اس کی جو وسعت تھی ایک سرے سے دوسرے سرے تک، وہ اتنی دور تک تھی کہ انسان اس کا تصور تک نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیے کیوں اتنا بڑا درجہ حاصل ہوا، یا ابو بکر صدیق کو کیوں اتنا بڑا درجہ حاصل ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے ہر دفعہ اللہ کے رسول کی صداقت کا اقرار کیا، ان کو سچ مانا، اور خود بھی سچ بولتے رہے، اور خود اس تعلیمات کو اپناتے رہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں گے تو تبھی تو ہم اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ واقعی میں آپ نے جو بھی تعلیم دی وہ سچائی کی تعلیم تھی، اور جو کچھ آپ لے کر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ہمیں عمل بھی کرنا ہے، اور اس میں ہم کو اور مزید آگے بھی بڑھنا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے آپ دیکھیے کوئی شارٹ کٹس نہیں ہے، یعنی یہ مقام حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی آپ کو ایسا راستہ نہیں ملے گا، کوئی نو وے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ آپ کو اس کے لیے خود محنت، خود ورک کرنا پڑے گا، خود اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ پھر اس کے لیے کوئی آسان راستہ بھی نہیں ہے، یعنی ہم سوچے کہ اچھا کوئی آسان راستہ ہم کو مل جائے، جیسے دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ اچھا بھائی ہم کچھ دے دلا کر، جیسے مثال کے طور پر ٹرین کی بکنگ نہیں ہوتی ہے، ٹرین کی بکنگ نہیں ملتی تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا چلو کچھ دے دلا کر ہم اپنی ٹرین کا ریزرویشن کروا لیتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے، یعنی جنت میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے کوئی ایزی وے نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس رشوت والا کوئی چانس نہیں ہے کہ اچھا آپ رشوت دے دلا کر آپ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیں۔ اس کے لیے آپ کو خود ہی محنت کرنی پڑے گی، آپ کو خود کوشش کرنی پڑے گی، آپ کو خود قربانی دینی پڑے گی۔ تو آپ دیکھیں، آپ کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے سلائڈس پر کہ ہارڈ ورک ساتھ میں جو آپ کے خواب ہیں وہ، اور ڈیڈیکیشن از اکول ٹو سکسیس، یعنی کامیابی۔ تو کامیابی اگر ہم چاہتے ہیں، اگر ہم وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قرب چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پھر ہم کو وہ کام کرنے پڑیں گے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہم کو پہنچاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرو، تو ہم کو وہ ذریعے تلاش کرنے پڑیں گے۔ تو جو ہماری تمنائیں ہیں، جو ہمارے ڈریمز ہیں، جو ہمارے خواب ہیں، دیکھا جائے تو ہمارے خواب کیا ہیں؟ جنت میں جانا ہے نا. آج صبح ہمارا ایک پروگرام تھا اور ہماری کسی ایک بہن کے گھر پر ہم وہ پروگرام رکھا تھا ہم لوگوں نے, میت کے غسل اور کفن کا اس میں طریقہ بتانا تھا. تو ہماری وہ بہن کی خواہش تھی, انہوں نے نیا گھر لیا ہے اور یہاں پر خبر اسکان میں ہے, اور ماشاءاللہ اس کا جو ویو تھا آپ یقین جانیں کہ بالکل وہاں بیٹھ کر کسی خاتون کا دل وہاں سے اٹھنے کو نہیں چاہ رہا تھا. اتنے خوبصورت ٹرانسپیرنٹ شیشے لگے تھے اور نیچے اسکان, آپ لوگ جو خبر اسکان کے لوگ ہیں جانتے ہوں گے کہ نیچے ساری گرینری, بہت ہی خوبصورت روڈز اور سامنے سمندر کا نیلا نیلا پانی, اتنا خوبصورت منظر تھا. اور ہر کوئی وہاں پر بیٹھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا تھا کہ سب کو یہ جملہ یاد آ رہا تھا کہ جنت کے بالا خانے کا جو ذکر کیا گیا ہے, اور کچھ بالا خانے جنت کے ایسے ہوں گے کہ جس کا اندر سے باہر اور باہر سے اندر نظر آتا ہے, ٹرانسپیرنٹ ہوں گے. تو وہ منظر دیکھ کر سب لوگ یہی جملے کہہ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کو دل چاہ رہے تھے کہ جب دنیا میں اتنے خوبصورت مناظر ہیں اور دنیا میں جب اتنا خوبصورت منظر ہو سکتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا بے اختیار اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کو دل چاہتا ہے, تو آپ سوچیں کہ جنت میں کیسے مناظر نہیں ہوں گے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بالا خانوں کا ہم ذکر پڑھتے ہیں تو ہم تھرڈ لیول پر تھے, سمجھے تھرڈ فلور پر تھے, تو اس سے نیچے کا منظر انتہائی خوبصورت نظر آ رہا تھا. تو سوچیں ذرا کہ جب دنیا میں اتنے خوبصورت گھر ہے اور اتنے خوبصورت نظارے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں, تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی نشانی ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے, تو جنت میں کیا کچھ نہیں ہوں گے. تو پھر جنت میں اگر ہم کو ایسے بالا خانے حاصل کرنے ہیں تو کیا ہمارے صرف خواب دیکھنے سے, ہماری تمناؤں سے اور ہماری آرزوؤں سے ہو جائیں گے؟ نہیں نا. اس کے لیے پھر کیا کرنا پڑے گا؟ ایٹ موسٹ اسٹرگل, مسلسل کوشش, مسلسل محنت, مسلسل جد و جہد. اور پھر اس کے لیے وہ جد و جہد کیسی ہو, ایسا نہ ہو کہ جیسے مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ دوڑ میں حصہ لیتے ہیں, جیسے اس دن بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگ دوڑ میں حصہ لیتے ہیں, کیا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ ان کا, وہ اتنی محنت کرتے ہیں, اتنی کوشش کرتے ہیں, تو زیادہ سے زیادہ وہ یہ کر پاتے کہ ان کو ایک گولڈ میڈل مل جاتا ہے یا ان کو ایک کپ ملتا ہے یا گنیس جو ورلڈ ریکارڈ بک ہے اس میں ان کا نام آ جاتا ہے بس. لیکن ان کی محنت دیکھا جائے تو ساری رائے گاہ گئی نا. جیسے ہم مسلمان ہم تو یہی کہیں گے نا کہ ان کا اتنا بھاگنا دوڑنا, اتنی محنت کوشش سب رائے گاہ گئی ہے نا, کیونکہ ان کو جنت میں تو کوئی مقام نہیں ملے گا ان کے اس بھاگنے سے. تو کوشش ہماری ہو, جد و جہد ہماری ہو, تو وہ صحیح رخ پر ہو. اس کے لیے ہم کو صحیح علم کا ہونا ضروری ہے. جب تک کہ ہمارے پاس صحیح علم, صحیح نالج نہیں ہوگی, تب تک بھی ہم جو ہے وہ جد و جہد ہماری بیکار کہلائے گی سمجھے. تو ہم اس کے لیے بھی ہمیں کیا کرنا ہوگا, صحیح سورسز استعمال کریں, صحیح نالج ہو اور صحیح رخ پر ہماری جد و جہد ہو, تبھی وہ جا کر وہ کیا کہتے ہیں تیر اپنے نشانے پر لگے گا. تو اگر ہم کچھ چاہتے ہیں, ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ جد و جہد کریں اور کوشش کریں. ہم جب تک وہ چیز حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم پہلے سے پلان نہ بنائیں, اس کے لیے پلاننگ بہت ضروری ہے. پھر جیسے آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے, آل روڈز دیٹ لیڈ ٹو سکسیس ہیو ٹو پاس تھرو ہارڈ ورک. تو آپ دیکھیں کہ یعنی اگر کچھ یعنی کچھ چیزیں, کچھ پوائنٹ تو ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ اچھا میں تھک گئی ہوں, میں آگے نہیں بڑھ سکتی یا میں نہیں کر سکتی. شیطان ہمارے دل میں شکوک و شبہات ڈالتا ہے, لیکن آپ بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں, اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد فرمائے گا. اور ہمیشہ قرآن کریم کی وہ آیت یاد رکھیں, سورہ عنکبوت کی آیت آتی ہے اور مجھے پرسنلی بھی وہ آیت بہت زیادہ پسند ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ان اللہ لمع المحسنین, کہ جو لوگ ہماری راستے میں ہماری راہ میں جد و جہد کریں گے ہم ان کے لیے راہیں کھولتے چلے جائیں گے, ان کے لیے راہیں آسان کریں گے. تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک قدم رکھیے, آپ اسٹرگل کریے, کوشش کریے, آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے آپ کے لیے راستے آسان کرتا ہے. اگر آپ اس کی اصطلاحی ڈیفینیشن لکھنا چاہتے ہیں, توسل اللہ کی, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف قرب کا ذریعہ تلاش کرنا, اگر آپ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے جا رہے ہوں, اللہ تعالیٰ کی طرف جانا چاہتے ہوں, تو اس کے لیے پھر آپ کو کیا چاہیے, علم, عبادت اور شریعت کے جو احکام ہیں اس کی پابندی اور شریعت کی حفاظت کرنے کا نام توسل اللہ ہے. دیکھا جائے تو آپ لوگ اس کو لکھ لیں ضرور, کیونکہ ہم وسیلے کا ہم نے بہت غلط مطلب لے لیا ہے. ہم کہتے ہیں واسطہ وسیلہ, اور کہتے ہیں کہ اچھا فلاں سے دعا کروا لو, فلاں سے بخشش کروا لو, ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے گا. وسیلہ یا واسطہ ہم کچھ اور معنوں میں لیتے ہیں, لیکن ہر وہ نیک کام جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی جس میں ہو وہ دراصل وسیلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب آپ کو پہنچاتا ہے. تو آپ لکھ لیں اس کو کہ علم, یعنی صحیح علم اس کے لیے چاہیے, عبادت چاہیے, یعنی عبادت آپ کو کرنی ہوگی, اور شریعت نے جو ہمارے اوپر جو احکام نافذ کیے ہیں اس کی پابندی کرنی پڑے گی, اور پھر شریعت کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی. یعنی ایسا نہیں کہ ہم خود اپنے خود کر لیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ ہم خود شریعت کی پابندی کرتے ہیں اور ہمارے آس پاس کا ماحول شریعت کا پابند نہیں ہے، تو ایک دن کیا ہونا ہے یا ایک دن کیا ہوگا؟ ایک دن ظاہر سی بات ہے کہ آپ بھی وہ اسی ماحول میں رنگ جائیں گے، اسی ماحول میں رچ بس جائیں گے، تو آپ کو شریعت کی حفاظت بھی کرنی ہوگی، تو اس کے لیے پھر آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، آپ کو ویسا ماحول بنانا پڑے گا، آپ کو خود بھی نیک بنے رہنے کے لیے دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرنی پڑے گی، تو تبھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے یا تبھی آپ اللہ تعالیٰ کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو یہ دراصل یہ توسل ہے یا پھر وسیلہ ہے، اور پھر اس کے لیے آپ کو کوشش اور جدوجہد کرنی پڑے گی۔ تو اس راستے میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ جو قوتیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ کے راستے میں آئیں اور آپ کو روکنے کی کوشش کریں، تو یہ اس صورت میں آپ کو پھر اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کرنی ہے اور آپ کو آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کے لیے آپ کو راستے میں بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو جدوجہد آپ کریں گے، یہی جدوجہد دراصل آپ کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچا دیں گی۔ تو دیکھا جائے تو ایک مومن کو چاروں طرف چوموں کی لڑائی لڑنا پڑتی ہے۔ ایک طرف تو ابلیس ہے، شیطان ہے اور اس کے لشکر ہیں، دوسری طرف انسان کا اپنا خود کا نفس ہے اور اس کی خواہشات ہیں، تیسری طرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے پھرے ہوئے جو باقی انسان ہیں وہ ہیں، جو ہر جگہ چھائے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے انسان معاشرے میں بندھا ہوا ہے، اور چوتھی طرف وہ غلط مذہبی رسم و رواج ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں، ایک طرح سے کہنا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر آج ہم کو اپنے رسم و رواج سے محبت ہے، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم یعنی ہم اتنی بری طرح معاشرے میں جکڑے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا تو ناراض کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنے رسم و رواج کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں جو آپ کو آپ کے آس پاس آپ کو پیش آ سکتی ہیں، جو آپ کے راستے کی رکاوٹ بن سکتی ہیں، آپ کو ان سے جدوجہد کرنی ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے اور اس راہ میں ڈٹے رہنا ہے، لگے رہنا ہے۔ پھر جو یہ ہم جواہر القرآن ہم کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اس کا یعنی ہم ایک آیت سلیکٹ کرنے کا مقصد ہی ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں، ہم اس قرآن سے وہ موتی چنیں حکمت کے، کہ جس کی وجہ سے ہماری پوری زندگی بدل جائے۔ اور یہ جو آیت لینے کا مقصد یہ کہ پھر ہماری پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں گزرے، صرف عبادت میں نہیں بلکہ اطاعت میں بھی، کیونکہ بعض وقت عبادت کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے لیکن اطاعت کرنا بہت مشکل ہے۔ اور ایک واقعہ ہم کو ملتا ہے چونکہ اسی آیت سے ریلیٹڈ ہے، اس آیت کے پیچھے جو آیت ہے، آیت نمبر 34 ہم نے جانچ کی آیت لی تھی، وہ آیت نمبر 35 تھی، سورہ مائدہ کی 35 آیت تھی، یہ آیت نمبر 34 ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے، تو ایک دن ایسا ہوا کہ کوئی شخص ان کے پاس آیا، اور یہ ایکچولی ان کا نام کندی تھا، پورا نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے، تو کوئی تابعین میں سے تھے اور یہ ایکچولی اسٹریٹ رابر تھے، یعنی چوری ڈکیتی کیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ کہیں چوری یا ڈکیتی کے غرض سے کہیں جا رہے تھے، تو انہوں نے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی کہ سورہ زمر کی آیت آتی ہے، سورہ زمر میں ہی ہے آیت کہ الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے لوگوں جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ تو انہوں نے جب یہ آیت سنی کہ اچھا اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو لوگ ظلم کر بیٹھے ہیں، گناہ کر بیٹھے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف کرنے والا ہے، تو ان کو احساس ہوا کہ اچھا میں تو اتنا بڑا گناہ گار ہوں، اور وہ کسی نے آیت اتنی سوچ سے تلاوت کی تو ان کا دل پلٹ گیا، اور سوچا کہ کیوں نہ میں بھی توبہ کر لوں تو میرے بھی گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اور یہ سوچ کر انہوں نے توبہ کی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو کہ مسجد نبوی میں حدیث کا درس لے رہے تھے اور حدیث پڑھا رہے تھے، یہ سوچ کر اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ جیسے ہی مسجد نبوی کے پاس پہنچے، تو جب جو آس پاس کے لوگ تھے، جب انہوں نے دیکھا ان کو کہ یہ آئے ہیں یہاں پر، سارے لوگ ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ ظاہر سی بات ہے، اب جو بھی شخص چور ہوگا تو کسی نے ہر کسی کو اس سے نقصان پہنچا ہوگا، تو لوگوں نے سمجھا کہ چلو اچھا موقع ملا ہے، یہ ہاتھ آ گیا، اور ان کو سب مل کر مارنے کے لیے آگے بڑھے۔ تو انہوں نے فوراً دراصل یہ قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے فوراً زور سے پڑھنا شروع کیا، الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم، اسی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 34 کی انہوں نے تلاوت کی، کہ جو لوگ توبہ کر لے قبل اس کی کہ تم ان پر قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے بار بار یہ آیت پڑھی تو سارے لوگ ان کو مارنے سے رک گئے، اور ابو ہریرہ نے پیچھے سے آواز لگائی کہ یہ شخص بالکل صحیح کہتا ہے اور اس آیت کا یہی مطلب ہے، اور اس شخص نے توبہ کر لیا، لہٰذا اب تم اس کے اوپر دست درازی نہیں کر سکتے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر میدان جنگ میں بھی کوئی شخص اپنے آپ کو کہے کہ اچھا میں مسلمان بننا چاہتا ہوں یا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, تو بھلے کسی کی تلوار اس کے اوپر اٹھ چکی ہو لیکن وہ تلوار کو ہٹا لیا جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کی آیت اپنے اندر ایسا اثر رکھتی ہیں کہ یہ انسان کی زندگی کو چینج کر دیتی ہیں. جیسے یہ جو صحاب تھے, جو تابعی بعد میں یہ بہت بڑے تابعی بنے, ان کی زندگی بالکل بدل گئی اور انہوں نے یعنی ایسی سچی توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری زندگی کو پھر بدل دیا اور یہ دین کے کاموں میں لگ گئے اور بہت بڑے تابعی کہلائے. تو یہ قرآن دراصل واقعی میں بدل دیتا ہے انسان کو, لیکن آپ اس کو سوچ سے پڑھیں تو صحیح, یا آپ اس کو اس طرح سے غور و فکر کر کے پڑھیں تو صحیح. پھر بعض اوقات شیطان ہم کو بہکاتا ہے کہ اچھا ہم سے تو بہت گناہ ہو گئے, ہم تو نیک اور متقی اور پائس کیسے بن سکتے ہیں بھلا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ تو سارے گناہوں کو بخش سکتا ہے, اللہ تعالیٰ تو سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے, اور ہمارے گناہوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. کیونکہ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں, نیک کام کی طرف آتے ہیں, بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ باجی کیا کریں, ہماری تو زندگی بہت برائیوں میں گزری ہے, ہم کیسے دین کی طرف آ سکتے ہیں. تو بالکل ہم مایوس نہ ہوں, کتنے بھی گناہ ہو چکے ہوں لیکن اپنے گناہوں کا ذکر لوگوں سے نہ کیا جائے اور اس پر شرمندگی ہو, اس پر ہم توبہ کریں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے گناہوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے, اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ حکمت والا ہے, وہ معاف کرنے والا ہے, وہ ہم سے درگزر کرنے والا ہے. تو لہٰذا ہم سے کچھ بھی ہو چکا ہو, پچھلی ہماری زندگی کیسی بھی رہی ہو, لیکن ہم اب اگلی زندگی کیا کریں گے, اللہ تعالیٰ کی طرف, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہم تلاش کریں گے. چاہے ہم پیچھے ہو سکتا ہے کہ کوئی نماز کسی کی نہ ہوتی ہو, کوئی نماز کا بھی پابند نہ رہا ہو, ہو سکتا ہے کوئی روزے بھی نہ رکھتا ہو, ہو سکتا ہے پہلے کسی نے بہت سارے گناہ کر لیا ہو, اب وہ سوچے کہ اچھا میں کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف قرب کا ذریعہ تلاش کروں, میں تو بہت گناہ گار ہوں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا, بہت سارے لوگوں کو جب دین کی طرف آنے کے لیے کہتے ہیں, کہتے ہیں نہیں بھائی ہم تو بہت گناہ گار ہیں, ہم نہیں آ سکتے, ہم ایسے ہی بھلے. تو ایسا نہیں ہے, بلکہ انسان کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہونا چاہیے اور نیکی کی طرف اس کو آگے بڑھنے کی اس کے دل میں تمنا اور طلب اور تڑپ ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ تو توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور پاک رہنے والوں سے. تو لہٰذا ہم پلٹ آئیں, کیسی بھی پچھلی زندگی ہو لیکن ہم اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرنے کی ضرور کوشش کریں, اس کے لیے نیکیوں میں مزید آگے بڑھیں اور پچھلی زندگی پر ہم توبہ کر لیں. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ڈاکو اور ایک چور کو توفیق دے سکتا ہے نیکی کی, اور وہ اتنے بڑے ایک تابعی بن سکتے ہیں, اتنے بڑے اسکالر بن سکتے ہیں, تو ہم تو بہت الحمدللہ ہم سے تو ایسی کوئی غلطیاں نہیں ہوئی, ہم نے تو کبھی اس طرح کے کام نہیں کیے. تو لہٰذا ضرور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی معاف فرمائے گا, بس ضرورت اس بات کی کہ ہم ایک قدم آگے بڑھیں اللہ تعالیٰ کی طرف, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو بس پھر ہم کیا کریں گے, آج سے ہم کیا کوشش کریں گے, اور یہ جو رمضان آنے والا ہے تو اس میں ہم کیا ہماری کوشش اور جدوجہد ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں گے. اپنا زیادہ تر وقت ہم کہاں لگائیں گے, اللہ تعالیٰ کی مرضی کے لیے, جہاں پر جس طرف اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے ہم اسی طرف چلیں گے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں. اور اللہ کرے کہ اس وقت جب سابقون اور اولون کا نام آئے تو اللہ کرے کہ اس میں ہمارا بھی نام ہو انشاءاللہ, اور ہم بھی مقربین میں شامل ہوں. اور جیسے کہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ الماہر القرآن بھی کرام بررا, کہ جو ماہر قرآن ہوں گے وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوں گے. کرامن جو بہت ہی زیادہ تکریم والے فرشتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ عزت والے ہیں, ان کے ساتھ ہوں گے. تو پھر ہم کو بھی ماہر قرآن بننے کی ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مقربین میں شامل ہوں. تو قرآن میں اپنے آپ کو ہم لگائیں, اور قرآن پڑھنے والے اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں, ان کی پہلی جیسی زندگی نہیں ہوتی, تو ہماری زندگی ضرور بدلنا چاہیے, اور پھر اس کے لیے ہم ویسے کام کریں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور مطلوب ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائے, اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اللہ کرے کہ یہ قرآن سے ہمارے لیے قربت کا ذریعہ بنے, اور پھر اللہ تعالیٰ سے بھی قربت کا ذریعہ بنے انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.